بسم الله الرحمن الرحيم. فقال انظروا الى فيء الشجره ما لا عليه. اس راہب نے قریش کے مشائخین کو توجہ دلوائی کہ اس بچے کی حال کی طرف دیکھو کہ درخت کے سائے نے اس کی طرف میلان کر لیا، یعنی درخت کا سایہ اس کی طرف مائل ہو گیا، یعنی تم لوگوں نے جلدی آ کر کے جگہ پکڑ لی تھی سائے میں، لیکن جب یہ بچہ آیا تو سایہ خود اس بچے کی طرف مائل ہو گیا. یہ اس بچے کی شان کی علامت ہے کہ مستقبل کے اندر یہ بچہ بڑا نرالی شان کا ہوگا. فقال، اس کے بعد وہ راہب کہتا ہے، انشدکم اللہ، میں تم کو قسم دیتا ہوں، اصرار کر کے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، ایوکم ولیوہ، کون ہے اس بچے کا ولی، کون اس بچے کا والی ہے، مجھے صحیح صحیح جواب دو. تو لوگوں نے کہا کہ ابو طالب اس کے والی ہے. پھر وہ راہب ابو طالب کو برابر اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ چچا ابو طالب نے حضور کو مکہ المکرمہ واپس بھیج دیا. دراصل بات یہ تھی کہ بسرا ملک شام کا جو علاقہ ہے وہ رومی سلطنت کے دائرے میں آتا تھا، اور راہبوں نے علم قیافہ کے ذریعے سے ابنِ سلاطین کو اطلاع دے دی تھی کہ آخری نبی دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں. تو انہوں نے نبی کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی تھی، بلکہ کچھ آدمیوں کی ایک جماعت، سات آدمیوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مستعد تھی. کہتے ہیں کہ یہ سات آدمیوں کا قافلہ باقاعدہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، تو ان کو بحیرہ راہب ملا. بحیرہ راہب نے ان ساتوں آدمیوں کو پوچھا کہ تم کہاں نکلے ہو، تو کہا کہ سلاطین کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آخری زمانے کے نبی آج اس شہر کے اندر پہنچنے والے ہیں، یعنی جہاں وہ راہب رہتا تھا اس علاقے کے اندر، اس لیے ہم نے ہر راستے کے اوپر قاتلین کی جماعت لگا دی ہے کہ جیسے وہ نبی آئیں گے ہم اس کو قتل کر دیں گے. تو بحیرہ راہب نے یوں کہا کہ کیا ایک بات مجھے بتلاؤ، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا ہو، کیا تم اس کو رد کر سکتے ہو؟ تو وہ ساتوں کے ساتوں سپاہی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے فیصلے کو رد کرنے کی تو کسی میں طاقت نہیں ہے. تو کہا جب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخری نبی ہے اور آخری نبی کی نبوت عام ہوگی اور لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان میں داخل ہوں گے اور دنیا کے اندر ان کا لایا ہوا دین چمکنے والا ہے، تو پھر تم کیا روک سکو گے اس نبی کو؟ تم ہرگز نہیں روک سکتے. اسی لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اس نبی کے اوپر ایمان لے آؤ. تو وہ لوگ جو ہے اپنے اس قتل کے ارادے سے باز آ گئے. تو دراصل ان سب سازشوں کا حاصل یہ تھا کہ ان کو پچھلی آسمانی کتابوں کی روشنی میں، علم قیافہ کی روشنی میں ان کو پتہ لگ گیا کہ آخری نبی کی بعثت ہو چکی اور آخری نبی مبعوث ہو کر کے سلاطین روم کی سلطنت کا خاتمہ کریں گے، اسی لیے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ سب چکر کر رہے تھے. تو راہب نے صحیح مشورہ دیا اور چچا ابو طالب نے شام کی سرحدوں سے حضور کو واپس بھیج دیا. اب یہاں تک تو روایت بالکل صحیح لیکن اب جو بیچ میں ایک زائد ٹکڑا آ رہا ہے، یہ ٹکڑا جو ہے ایسا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ بیچ میں کہیں گڑبڑ ہوئی ہے. باقی اس حدیث کی سند، اس کے راوی سب ثقہ ہے، بس یہ ٹکڑا گڑبڑ کا ہے. وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِلَالًا، چچا ابو طالب نے حضور کو جب واپس بھیجا تو ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بھی بھیج دیا. یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آتا. وجہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر میں حضور سے چھوٹے تھے، اور حضرت بلال تو اس واقعے کے وقت اب شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر اس سفر میں تھے ہی نہیں، لہٰذا ان کو واپس بھیجنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یا اتنا ٹکڑا جو ہے ہو سکتا ہے کہیں سے بیچ میں لاحق ہو گیا ہو. وزودہ الراہبو، اور جب حضور کو واپس بھیجا تو راہب نے توشے کے لیے کعق اور زیت ساتھ میں کر دیا. کعق کس کو کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ کعق مطلقاً روٹی کو کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آٹا دودھ شکر کی بنی ہوئی موٹی روٹی، اس کو کعق کہا جاتا ہے. اس کو آج کل یو پی میں شیر مال کہتے ہیں. سورت میں بھی ایک دو یو پی کے ریسٹورنٹ میں یہ شیر مال ملتے ہیں، یہ دودھ آٹا شکر وغیرہ سے موٹی موٹی روٹی بنتی ہے. وہ زیت کے معنی زیتون کا تیل، گویا کہ سفر میں توشا بھی اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بند کر کے دیا کہ راستے میں کھاتے رہے. یہ ہے اس راہب کی طرف سے اکرام کا معاملہ. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال له الشيخ من قريش ما علمك؟ فقال انكم حين اشرفت من العقبه لم يبق شجر ولا حجر الا خر سجدا ولا يسجد الا لنبي، واني اعرف بخاتم النبوه اسفل من مظروف كتفهم مثل التفاحه. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما اتاهم به وكانوا في رعيه الابل، فقال ارسلوا اليه. فاقبلوا عليه ضمامه تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فئ شجرة. فلما جلس مال فئ الشجرة عليه، فقال انظروا الى فئ الشجرة مال عليه. فقال انشدكم الله ايكم ولي
انشدكم الله ايكم ولي.
قال ابو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده ابو طالب، وبعث معه ابو بكر وبلال ابو بكر وبلال. وزوده الراهب من الكعك والزيت. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وعلي بن ابي
طالب. نعم صحيح. رواه سب نسخے میں بس ہاں رواہ الترمذی. چلو.
وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. رواه الترمذي والدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ہم مکہ کے بعض گوشوں میں کناروں میں نکلے کسی کام کی غرض سے، تو ہر پہاڑ ہر درخت جو سامنے آتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ضرور کہتا، نفی اور استثناء سے تاکید کا معنی، ضرور کہتا السلام علیک یا رسول اللہ. یہ جملہ ضرور کہتا مکہ میں ہر پہاڑ اور ہر درخت. اب سوال یہ ہے کہ ایک احتمال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا درخت اور پہاڑ کے سلام کو، تو اس صورت میں کیا کہا جائے گا کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. ایک ہی واقعہ معجزہ بھی ہے کرامت بھی ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ درخت اور پہاڑ کے سلام کرنے کو حضرت علی نے نہ سنا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو, تو اس صورت میں یہ صرف معجزہ رہے گا, کرامت نہیں کہی جائے گی. لیکن ظاہر روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی نے بھی سنا ہوگا. جی.
واستصعب عليه فقال له جبرائيل بمحمد تفعل هذا؟ قال فما ركبك احد اكرم على الله منه؟ قال فرفضت عرقا. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
فرفض عرقا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا معراج کی رات میں, ملجمن لگام پہنا کر کے, مسرجن زین لگا کر کے, یعنی جس طرح سواری کے اوپر سوار ہونے کے لیے تیاری کرتے اس طرح باقاعدہ اس کو تیار کر کے لایا گیا. فاستصعب علیہ, تو یہ براق مشکلی کھڑی کرنے لگا, شوخی کرنے لگا حضور کے اوپر. تو جبرائیل نے براق کو یوں کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے؟ آج تک تیرے اوپر اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ باعزت کوئی آدمی سوار نہیں ہوا. آج تک جتنے لوگ تیرے اوپر سوار ہوئے اس میں سب سے زیادہ باعزت باکرامت اگر کوئی سوار ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یہ بات سنی تو ارفزاز کے معنی آتے ہیں پسینہ پسینہ ہو جانے کے. بس یہ بات سنتے ہی براق پسینے سے سرابور ہو گیا, پورا پسینہ پسینہ ہو گیا. اب یہ ظاہری الفاظ کیا بتلاتے ہیں کہ براق حضور کے بیٹھنے کے اوپر شوخی کرنے لگا, تو اس کی آسان تعویل یہ ہے کہ جانور کی عادت ہے کہ نیا سوار ہوتا ہے تو وہ شوخی کرتا ہے اور پرانا معروف پہچانا ہوا سوار ہوتا ہے تو وہ شوخی نہیں کرتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس براق پر سوار ہو رہے تھے. دوسری بات جو زیادہ اچھی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ براق خوشی کے مارے کود رہا تھا کہ آج اللہ کے آخری نبی میرے اوپر سوار ہو رہے, تو خوشی کے مارے وہ کود رہا تھا, اچھل کود کر رہا تھا. تو حضرت جبرائیل یہ سمجھے کہ یہ شوخی کر رہا ہے, شرارت کر رہا ہے. اسی لیے جبرائیل امین نے اس کو کان کے اندر کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اوپر اچھل کود کر رہا ہے. سن, آج تک جتنے لوگ تیرے اوپر سوار ہوئے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی نظر میں کوئی باکرامت نہیں ہے. تو دو باتیں الگ الگ ہو گئی. براق جو اچھل کود کر رہا تھا شوق سے خوشی سے, جبرائیل کیا سمجھے کہ یہ شرارت کر رہا ہے. لہذا جبرائیل نے اپنے زعم اور گمان کے مطابق جب براق کے کان میں کہا تو براق پسینہ پسینہ ہو گیا کہ میرے اچھل کود کو ارے جبرائیل تم نے یہ سمجھا, میں تو خوشی میں کر رہا تھا اور تم نے اس کا مطلب یہ نکالا. یوں اس لیے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. جی. مقدسی
الى بيت المقدس قال جبرائيل باصبعه فخرق به الحجر فشد به البراق رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ المکرمہ سے چل کر کے جب بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل نے اپنی انگلی کے ذریعے سے اس پتھر کو صاف کیا. قال جبرائیل یعنی اشارہ کیا اور پتھر کے سوراخ کو صاف کیا, یعنی وہ چٹان جس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چٹان کے سوراخ میں اپنے براق کو باندھتے رہے, وہ مرور زمانہ کی وجہ سے سوراخ میں مٹی بھر گئی تھی, تو جبرائیل امین نے اس کو صاف کیا اور صاف کر کے وہ مٹی نکال دی اور نکالنے کے بعد اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا. جی.
وعن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال ثلاثة أشياء رأيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يثنى عليه فلما رآه البعير جرجر فوضع جيرانه ووقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال بعنيه فقال بل نهبوه لك يا رسول الله فإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيرهم. قال أما إذا ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسن إليه. ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال ثم سرنا فمررنا بماء فأتت امرأة بإبل لها به جنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال بمنكره ثم قال اخرج فإني محمد رسول الله. ثم سرنا فلما رجعنا مررنا بذلك الماء فسألها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. رواه في شرح السنة.
یہ حضرت یعلا ابن مرہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. کہتے ہیں کہ میں نے تین عجیب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی, تین عجیب معجزات میں نے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں. کون کون سے؟ کا اس درمیان کے ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے تو ایک اونٹ کے پاس ہمارا گزر ہوا. یوسنا کے معنی پانی کھینچنے کے کام میں وہ استعمال کیا جاتا تھا, اس لیے کہ اس زمانے کے اندر موٹر سب مرسیبل پمپ نہیں ہوتے تھے تو کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے بھی جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ تھا یوسنا یعنی پانی کھینچنے والا اونٹ تھا. جب اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بڑبڑانے لگا. ہم کہتے ہیں بڑبڑانے لگا, عرب لوگ کہتے ہیں جڑ جڑانے لگا. تو حضور کو دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا اور اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی, گردن کا آگے والا حصہ زمین پر رکھ دیا. جیران گردن کے آگے والے حصے کو کہتے ہیں. گویا یہ فریاد کرنے کے موڈ میں آ گیا اپنے مالک کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے. رکنے کے بعد حضور سمجھ گئے اس کی زبان کو. اس روایت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پرند اور جانور کی بولی آتی تھی سمجھتے تھے, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بولی کا معجزہ آپ کو بھی حاصل تھا. حضور سمجھ گئے کہ یہ جانور نے کیا شکایت کی تو حضور رک گئے اس کی فریاد کو دور کرنے کے لیے. پھر فرمائے کہ اونٹ کا مالک کہاں ہے، بلاؤ بھائی، فجاہو، اونٹ کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے کیا فرمایا، بھائی اونٹ کو مجھے بیچ دو، بیعنی ہی، بیچو اس اونٹ کو. کیوں بیچنے کے لیے فرمایا؟ کہ تم اس سے کام کرواتے ہو لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو، تم اس سے پانی کھینچواتے ہو لیکن گھاس چارہ اس کو پورا نہیں دیتے ہو، بیچ ڈالو اس کو. یہ اچھی تدبیر بتلائی. تو اس نے کیا جواب میں کہا، حضور بیچ تو نہیں سکتا میں اس کو بیچ تو نہیں سکتا. نہ بیچنے کی وجہ کیا تھی؟ نہ بیچنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسے گھرانے کا یہ اونٹ تھا جس گھرانے کا کل آمدنی کا مدار یہی اونٹ تھا، پورا گھرانہ اسی اونٹنی کی آمدنی پر زندگی گزارتا تھا کہ یہ اونٹ پانی کھینچے اور جو اجرت آوے اس سے اس گھرانے کی زندگی گزرتی تھی. تو کہا اس کو بیٹ ڈالیں گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ ہاں جب آپ فرما رہے ہیں تو بل نہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو ہیبا دے سکتے ہیں اس کو، باقی بیچ نہیں سکتے. مطلب ان کے کہنے کا کیا تھا کہ ہم بیچنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہیں، بیچ نہیں سکتے اس کو. وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُ، اسی لیے کہ یہ اونٹ ایسے گھرانے کا ہے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی معیشت نہیں ہے، ان کی خود آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی اونٹ. جیسے کہ وہ سورہ کاف میں ہے، وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، بس ان کے لیے کل آمدنی کا ذریعہ کشتی تھی، اور یہاں کل آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی ایک چیز اونٹ، اس لیے ہم بیچ نہیں سکتے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اما اذا ذکرت هذا من امری، جب تم نے اس کے اس معاملے کو میرے سامنے ذکر کر ہی دیا، یعنی تم نے حقیقت حل بتلا دی کہ یہ اونٹ کے آمدنی پر پورے گھرانے کی زندگی کا مدار ہے، تو سن لو. فَإِنَّهُ شَكَا، یہ اونٹ نے مجھے شکایت کی، کَثْرَتَ الْعَمَلِ، کام تم لوگ زیادہ لیتے ہو، وَقِلَّتَ الْعَلَفِ، اور چارہ کم دیتے ہو. جتنا کام لے رہے اتنے چارے بھی دینے چاہیے، جتنا کام ان کی اتنی تنخواہ بھی دینی چاہیے. یہ کیا کہ تم لوگ کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو. فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، بیچ نہیں سکتے تو اونٹ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیچ نہیں سکتے تو اونٹ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ حضور نے خاص تاکید فرمائی، یہ ایک معجزہ دیکھا حضرت یعلیٰ نے، اونٹ کی شکایت اور حضور کا اونٹ کی شکایت کو دور فرمانا. نمبر دو، پھر ہم چلے ایک جگہ پر اترے، ہم چلے ایک جگہ پر رکے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا. اب عجیب معجزہ دیکھا، ایک درخت آیا دور سے، تشک الارض، زمین چیرتا ہوا آیا اور آ کر کے غشیت ہو، اس نے حضور کو ڈھانک لیا، درخت نے آ کر کے حضور کے اوپر سایہ کر دیا، سایہ فگن ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. بعضوں نے اس کا ترجمہ جھک جانے سے بھی کیا ہے کہ آ کر حضور کے سامنے جھک گیا. ثم رجعت الی مکانہا، پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا، پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت یعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ حضور کے سامنے بیان کیا، حضور آپ آرام فرما رہے تھے تو وہ درخت چیرتا ہوا آیا زمین کو، آپ کے اوپر سایہ کیا, جھکا, واپس اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہی شجرہ, وہ ایسا درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو سلام کرے, یعنی اس نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے جو ہے رسول کو سلام کرنے کا موقع عنایت فرمائیے. فأذن لها, تو اللہ نے اس درخت کو سلام کی اجازت دی, تو وہ تو مجھے سلام کرنے آیا تھا, اللہ کی طرف سے جو اجازت ملی تھی اس پر. معلوم ہوا کہ درختوں میں شعور ہے, جمادات کے اندر شعور ہے. قال ثم سرنا, دو معجزے ہو گئے, پھر ہم حضور کے ساتھ آگے چلے. فمررنا بماء, ہم ایک چشمے پانی کے اوپر سے گزرے. اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی, تو اس کو ہے نا جنات لگیلا تھا, بھی جنتن, یہ عورت آئی اس کے بچے کو جنات لگیلا تھا, وہ حضور کی خدمت کے اندر آئی. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ جنات لگا ہو تو مولانا لوگوں کے پاس لے کے جانے کا پرانے زمانے سے رواج ہے, اور زیادہ تر عورتیں باپوں کے یہاں آتی ہے. یہ بھی جو ہے نکلا, دیکھو عورت آئی نا اس کی ماں لے کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی ناک پکڑی, بمن کھیری ہی, اس بچے کی ناک پکڑی, اور ناک پکڑ کے کیا فرمایا, وہ خروج, اے بھوت نکل, اس لیے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں, نکل جن, میں اللہ کا رسول محمد ہوں. بس اتنا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. تم مسیرنا, پھر ہم آگے چلے گئے. فلما رجعنا, حضرت یعلا کہتے ہیں جب ہماری واپسی ہوئی تو ہم دوبارہ اس پانی کے چشمے سے گزرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بچے کے بارے میں پوچھا, کیا حال ہے تیرے بچے کا, اور جس کو جنات لگے لا تھا نا, کیا ہوا بول. تو بچے, عورت کیا کہنے لگی, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق مذہب کے ساتھ بھیجا, اس کے بعد اس کو کوئی ناپسندیدہ چیز پیش نہیں آئی. بادک, اس دن جو آپ نے وہ علاج کیا نا, اس کے بعد کوئی تشویشناک بات پیش نہیں آئی, کوئی نامناسب بات پیش نہیں آئی, بس اس کا جنات نکل گیا. دیکھو یہ بھی ایک تیسرا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. چلو,
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان امرأة جاءت بابن لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني به جنون وانه لا ياخذ عندنا عند غدائنا وعشائنا, فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثاءة فخرج من جوفه مثل الجرو الاسود يسحره
جرو الاسود
الدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانہم سے منقول ہے, ایک عورت اپنے ایک بچے کو لے کر آئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور کہنے لگی, اللہ کے رسول, میرے بچے کو پاگل پنا ہو گیا ہے, جنون ہو گیا ہے. اچھا پاگل پنا ہے نا, آپ نے کتب فقہ میں پڑھا ہے کہ ایک جنون ہوتا ہے تاری, یعنی ہر وقت آدمی کو جنون نہیں رہتے, بعض اوقات دورے پڑتے ہیں اس کے, جیسے مرغی کے دورے پڑتے ہیں, جنون کے دورے پڑتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گرمیوں میں جنون آتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں وہ شانت رہتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزے میں جنون آتا ہے اور پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو شانت رہتے ہیں, ایسے بھی مختلف دورے ہوتے ہیں. اور اس کو جنون آتا ہے ہمارے صبح اور ہماری شام کے وقت کے اوپر, یعنی اس کو اس طرح کا اثر صبح اور شام کے وقت کے اوپر ہوتا ہے. اند غدائنا و عشائنا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا دیا, دعا کر دی, تو اس نے ایک زوردار قے کی. فسع سعتن, وہ بچے نے زوردار قے کی اور اس کے پیٹ میں سے کالے کتے کے بچے جیسا نکل کے دوڑ کے بھاگ گیا. مثل الجرو الاسود, جرو بچہ کتے کا, کرکڑیا, اسود کالا, تو کالے کتے یعنی وہ کالا کالا جو ہے کتے کا بچہ جیسا تھا وہ دوڑتا ہوا نکل کر کے چلا گیا. کوئی ایسی شیطانی شکل شرارت ہوگی. تو حضور کے دعا اور سینے پر ہاتھ پھیرانے کی برکت سے وہ نکل کے بھاگ گیا اور شفا یاب ہو گیا وہ بچہ. چلو. شیر کے بچے کو بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ شیر کے بچے کے لیے بھی آتا ہے, چیر و کا لفظ ہے. سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صبح نے شام اس کو کچھ ہوتا ہے, یہ حق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صبح میں جس کو کچھ ہو جاتا ہے نہ شام کو باقی اکھا دن اچھا رہتا ہے, تو کہ اس طرح ہونا ممکن ہے. یہ اس روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. جی.
فقامت بين يديه فقال قرها فلترجع فامرها فرجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. رواه الدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے, غمگین بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے, جب آپ کے دندان مبارک کو بھی شہید کیا گیا, آپ کو زخم پہنچایا گیا, اس وقت کا یہ واقعہ ہے. قد تخضب بالدم, حضور خون سے خون آلود تھے, حضور خون سے خون آلود تھے, بالکل خون میں تھے. کیوں یہ خون آلودگی تھی؟ مکہ والوں کی حرکت کی وجہ سے, یعنی مکہ والوں نے جو آپ کے دندان مبارک توڑ دیے, آپ کو زخمی کیا, ان کی شرارت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون خون تھے. اب جو حضور غمگین غم زدہ بیٹھے ہوئے خون آلود, تو یہ حال دیکھ کر کے جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا تھا. جبرائیل نے آگے کیا کہا, اے اللہ کے رسول, کیا آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کو کوئی معجزہ دکھلاوے؟ اب دیکھو حضور کا غمگین ہونا اور معجزہ دکھانا, دونوں میں کیا تعلق ہے, کیا ربط ہے دونوں میں؟ تو بعض شعرا تو کہتے ہیں کہ عین غم کے وقت پر معجزہ دکھانا تسلی کے لیے تھا, تاکہ حضور کو غم کے اندر تسلی ہو جاوے. جیسے کہ کوئی غم زدہ ہو اور آپ اس کو خبر دیوے, ہو تیرے گھر سے 5,000 روپیہ آئے, خبر ہے کہ تجھے, ارے آئے, تو ایک دم تسلی ہو جاتی ہے اس کو. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں جبرائیل معجزہ دکھا کر کے یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے جو تکلیف اٹھائی جاتی ہے وہ اللہ کے دربار میں مراتب کی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے, کہ آپ نے یہ تکلیف اٹھائی تو اس سے آپ کے مراتب بہت بلند ہوئے. دیکھو وہ مراتب کے بلند ہونے کی بیین علامت, ہم آپ کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر رہے ہیں, یہ بھی ایک مطلب لیا گیا. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ خوارق اور معجزات دیکھ کر کے یقین اور اعتقاد میں مضبوطی آتی ہے, اس لیے کہ حضور پر اس وقت پر حالات تھے، تو یہ خوارق اور معجزات دکھا کر کے یقین اور اعتقاد کو اور زیادہ مضبوط کرنا تھا. چوتھی بات، خواری کے عادات کا ظاہر ہونا غم کے دفیے کا ذریعہ ہوتا ہے. خواری کے عادات کا ظاہر ہونا غم کے دفیے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے غم دور ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا نام دکھاؤ، کیا معجزہ دکھلانا ہے تم کو. فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِّن وَرَائِهِ، تو حضور نے اپنے پیچھے ایک درخت دیکھا. حضور نے جبرائیل کے پیچھے ایک درخت دیکھا. جبرائیل نے کہا حضور اس درخت کو بلاؤ، تو حضور نے بلایا اس درخت کو، فجاد درخت آ گیا اور آ کے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اس درخت کو حکم دو کہ واپس چلا جا، حضور نے حکم دیا تو واپس چلا گیا. گویا کہ جو درخت پیچھے تھا اس کو سامنے بلایا اور دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر چلے جانے کا حکم دیا. تو ایسا ہی ہوا، آیا اور گیا درخت. بس یہ عجیب معجزہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی حسبی، کافی ہے کافی ہے، بس کافی ہے، معجزہ دیکھ لیا میں نے. گویا کہ عین اس غم کے موقع پر پوری تسلی، پورا اطمینان، پورا سکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا. جی.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلامة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي فأقبلت تقد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدا ثلاثا فشهد الثلاثة أنه كما قال ثم رجع إلى من بيده رواه الدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک اعرابی آئے ملنے کے لیے. فلما دنا، اعرابی قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دعوت دی. تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک معبود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، گواہی دے. سوال کیا، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، اس کا اقرار نہیں کرتا تو؟ تو گانوڑیا کیا کہتا ہے، اپنے انداز میں بات کرے. وہ بھی آپ کی اس بات پر کون گواہی دیتا ہے؟ کیا مطلب، انسان تو آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، انسان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کی نبوت کی شہادت دے؟ یہ اس جملے کا مطلب ہے. ومن یشہد علی ما تقول کا کیا مطلب، کہ انسان کے علاوہ کوئی اور آپ کی نبوت کی گواہی دے، ایسا کوئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کانٹے دار درخت سامنے دکھ رہا ہے نا، وہ ببول کا، کیکڑ کا درخت، وہ جو ہے میری گواہی دے گا. یہ حضور نے فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ میدان کے کنارے بتا. فاقبلت، آیا. تخد الارض، زمین چیرتا ہوا آیا اور حضور کے سامنے آ کے وہ گواہ درخت کھڑا ہو گیا، اور تین مرتبہ گواہی دینے کے لیے اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یعنی حضور نے اس کو کہا تین مرتبہ گواہی دینے کے لیے. فاستشهدها ثلاثا، استشهد کے فاعل حضور، حضور نے اس کو تین مرتبہ گواہی دینے کے لیے فرمایا کہ تو گواہی دے میرے لیے، تین بار گواہی دے چل. تو اس نے تین مرتبہ گواہی دی انہ کما قال ثم رجعت الى منبتها، پھر اپنی اگنے کی جگہ دوبارہ واپس چلا گیا. تو حضور نے اس کو بلایا، بلا کر کے اس کو گواہی دینے کے لیے کہا. اس نے کہا تھا تین مرتبہ گواہی دینا, اس نے تین مرتبہ گواہی دی اور اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. تو درخت کا آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینا, یہ ہے بہت بڑا معجزہ. جی
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما اعرف انك نبي, قال اعرف هذا العتق من هذه النخله يشهد اني رسول الله, فدعا صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخله حتى سقط صلى الله عليه وسلم, ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابي, رواه الترمذي وصححه.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے, ایک گاؤڑی آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور تو ہر ایک آنے والے کو دعوت دیتے تھے اور لوگ بھی حضور کی نبوت کو جانچنے پرکھنے کے لیے آتے تھے, امتحان کے لیے آتے تھے. تو اس گاؤڑی نے آ کر کیا کہا, آپ نبی ہیں میں کیسے پہچانوں, بیما عارف و انّا کا نبی ہوں, آپ نبی ہیں میں کیسے پہچانوں. تو حضور نے کیا فرمایا, عزق کے معنی آتے ہیں کھجور کے خوشے کے, کھجور کا جھمکا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ کھجور کا خوشہ اس درخت کا گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی تو میری نبوت پر گواہی چاہتا ہے. یہ جو سامنے کھجوری کا درخت ہے اس کے اوپر جو کھجور کا خوشہ لگا ہوا ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو بلایا تو وہ خوشہ اترنے لگا. فجعل ينزل من النخلۃ, وہ خوشہ اوپر سے نیچے اترنے لگا اور آ کر کے حضور کے سامنے گرا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جا اپنی جگہ جہاں تھا وہاں لگ جا, گیا فاد واپس چلا گیا. فاسلم العرابی, حضور وہ عرابی ایمان لے آئے, صحابی بن گئے. تو کھجور سے وہ درخت وہ خوشہ الگ ہو کر کے آیا اور آ کر کے پھر حضور نے کہا وہاں اپنی جگہ جا کے پھر لٹک جا. وہ گیا, عربی نے یہ منظر دیکھا فوراً ایمان قبول کر لیا. جی
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ بمرشدا فطلبه الراعي حتى انتزعها منه, قال فصعد الذئب على تل فاقع واستفر وقال قد عمدت الى رزق
رزقنيه الله
انتزعته مني, فقال رجل تالله ان رايتك اليوم الذئب يتكلم, فقال الذئب اعجب من هذا رجل في النخلات بين حرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم, قال
بعدكم
قال قال فكان رجل يهوديا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره واسلم فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انها امارات بين يدي السعد, قد اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع
حتى يحدثه نعلاه
وصوته بما احدث اهله بعده, رواه في شرح السنه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, ایک بھیڑیا آیا بکری کے چرواہے کی طرف آیا. وہ چرواہا جنگل میں ریوڑ لے کر بکری چرا رہا تھا, آیا بھیڑیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اس نے لے لی. فاخذ منہا شاتن, ریوڑ میں سے بھیڑیے نے ایک بکری لے لی. اب یہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، فطلبہ، اس نے بھیڑیے کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ انتزع کا فائل رائی، اس رائی نے ہا بکری کو اس بھیڑیے سے چھڑوا لیا، رائی دوڑا اور دوڑ کر کے بھیڑیے سے بکری کو چھڑوا لیا، اور وہ بیچارہ بھیڑیا خالی ہاتھ چلا. فسعید الزیب علی تل، ایک ٹیلے کے اوپر بھیڑیا چڑھ گیا، فاقعا کی حالت میں بیٹھ گیا، یعنی دونوں سورین زمین پہ ٹکائی، دونوں آگے والے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس طرح وہ بیٹھ گیا. واستشفر، استشفر کے معنی کیا، کہ اپنی دم کو دونوں پاؤں کے درمیان داخل کر دیا، اپنی دم کو دونوں پاؤں کے درمیان، دونوں ران کے درمیان داخل کر دیا، اس طریقے سے وہ بھیڑیا اوپر جا کے آرام سے بیٹھ گیا. وقال، بھیڑیا بول رہا ہے، دیکھو سنو، چرواہے کو خطاب کر کے، قال کا فائل ہے بھیڑیا، تو بھیڑیا چرواہے کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، میں نے رزق کا ارادہ کیا جو اللہ نے مجھے روزی دی تھی، یعنی بکری، یہ بکری میری روزی تھی، میں نے اس کا ارادہ کیا، اور جو ہے میں نے اس کو لیا، اخذتہ، اللہ نے جو روزی میرے لیے مقدر کی تھی وہ روزی میں نے لے لی، لیکن تو نے وہ مجھ سے چھین لی میری روزی، انتزعتہ منی، ابے او چرواہے، تو نے وہ میری روزی جو میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کی دی وہ تو نے مجھ سے چھین لی، لے لی. تو یہ چرواہا تو عجیب تعجب میں بڑھ گیا. فقال الرجل، ای الرائی، تاللہ، خدا کی قسم، آج جیسا دن میں نے نہیں دیکھا کہ بھیڑیے بولتے ہوئے، یہ کیا ہو رہا ہے، بھیڑیا بول رہا ہے، زیبن یتکلم، بھیڑیا بول رہا ہے. تو بھیڑیا کہنے لگا، میرا بولنا تجھے تعجب والا لگ رہا ہے، اس سے بڑی تعجب کی خبر تجھے دوں، عجب من ہذا، میرے بولنے سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے، رجل، ایک آدمی، یعنی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فی نخلاتی، کھجوروں کے درختوں کے درمیان، کھجوروں کے درختوں کے پیچھے، الحرتینی، حرہ واحد، کالی پتھریلی زمین، دو پتھریلی زمین والی جگہ کے درمیان میں رہتے ہیں. کہہ رہا ہے بھیڑیا کہ یہ آدمی کا معاملہ اس سے زیادہ تعجب والا ہے، جو آدمی کھجوروں کے درختوں کے بیچ میں پیچھے رہتے، کالی پتھریلی زمین کے درمیان. یہ مدینہ کا تعارف ہو رہا ہے، مدینہ کے کھجور کی باڑیاں اور موجود مدینہ کے اندر حرا، اسی وجہ سے تو واقعی حرا مشہور ہے، وہاں کی پتھریلی سنگریزے والی زمین کا، وہ آدمی تو اس سے میرے بولنے سے زیادہ تعجب خیز ہے، اس لیے کہ یخبرکم، وہ نبی تم کو خبر دیتے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کی، وما ہوا کائن بعدکم، اور جو واقعات تمہارے بعد قیامت تک ہوں گے ان کی بھی وہ نبی خبر دیتے ہیں، یعنی آخری نبی جو یہ آئے ہیں نا مدینہ میں، جو پچھلی امت کے واقعات بھی سناتے ہیں اور قیامت تک آنے والے عظیم عظیم واقعے بھی وہی کی روشنی میں سناتے ہیں، ان کا معاملہ میرے بولنے سے بھی زیادہ عجیب ہے. جا چرواہے، جا نے وہاں جا کے ایمان قبول کر لے. دیکھو اللہ تعالیٰ چرواہے کے ذریعے ہدایت کا کام لے رہے ہیں، ارے بھیڑیے کے ذریعے ہدایت کا کام، اس بھیڑیے کو گویا ہی عطا فرما، پر وہ بھیڑیا حضور کی پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، بھیڑیے سے کام لے رہے اللہ دین کا. دیکھو، فقال، فکان الرجل یہودیاً، وہ چرواہا یہودی تھا، اس ان کا نام تھا احبار ابن اوس خزائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبیلے بنو خزاعہ کے لوگ تو مشرک تھے، وہ کا یہودی تھے، تو پھر یہ احبار کیسے یہودی ہو گئے؟ احبار کیسے یہودی ہو گئے؟ احبار ابن اوس، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے پرانے عقائد تو مشرکانہ تھے لیکن یہ یہودی بن گئے تھے. جیسے کہ حضرت خدیجہ ورقہ کے پاس حضور کو لے گئی، وہ تھے مکہ کے لیکن وہ عیسائی بن گئے تھے، پچھلی آسمانی کتابوں پر ان کا علم تھا یہودیت عیسائیت مذہب پر. تو اس طرح یہ احبار ابن اوس قبیلے خزاعہ کے تھے لیکن اپنے خاندان کے عقیدوں کے خلاف وہ یہودی بن گئے تھے. تو وہ تو وہیں بکریاں چرانا یہ کر کے آئے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فأخبرہ، اور حضور کو بھیڑیے کے بولنے کی پوری اطلاع دی. وأسلم، اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. کون مسلمان ہو گئے؟ احبار فوراً ایمان لے آئے، صحابی بن گئے. تو حضور نے ان کے اس واقعے کی تصدیق فرمائی، حضور نے ان کے اس واقعے کی تصدیق کہ تم صحیح کہہ رہے ہو. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے واقعے کی تصدیق ہو گئی، یہ مسلمان ہو گئے، پھر حضور نے کیا فرمایا؟ انہا امارات بین یدی الساعہ، یہ قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے ہیں، یا قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں، بلکہ آئندہ تو ایسی ایسی نشانیاں آئے گی. قد اوشک الرجل ان یخرج، آدمی اپنے گھر سے باہر نکلے گا، فلا یرجع، پھر جب گھر آئے گا تو اس کے جوتے نے اس کا کوڑا بولے گا کہ اس کے گھر سے جانے کے بعد گھر والوں نے کیا کیا، اس کے گھر والوں نے جو کچھ کام کیا وہ کون بولے گا؟ جوتے اور کوڑا. یعنی کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں نے جو کچھ نقل و حرکت کی اس کی گواہی کون دیں گے؟ جوتے اور کوڑا. ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے. اب لوگ جو ہے نا اپنی غیر حاضری میں جاسوسی کے لیے عجیب عجیب ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. یہ جو بڑے رئیس اور مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں شوہر بیوی کی جاسوسی کرواتا ہے اور بیوی شوہر کی جاسوسی کرواتی ہے، بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دے. یہ کہاں جاتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کسی کو کسی پر یقین نہیں ہوتا، ہر ایک کو ایک دوسرے پر شک ہوتا ہے، باقاعدہ جاسوسی کروا. اور گھر کے اندر ایسے کیمرے لگے رہتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہاں کیمرا ہے اور ہر چیز ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. ایسے کیمرے بھی آتے ہیں، یہ قلم ہے نا قلم، تو یہاں کیمرے ہوتے ہیں، یہاں بس وہاں لگا دیا، آپ کے ساتھ بیٹھے آپ کو پتا بھی نہیں، اور ہر چیز ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، قلم میں بھی ریکارڈر ہوتا ہے، ویڈیو ریکارڈر. مجلس میں کبھی کبھی آتے ہیں اس طرح کے لوگ، اس طرح کرتے ہیں. تو اب یہ ٹیکنالوجی عام ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی اب تعجب کی نہیں رہی، بہت عام ہو گئی قلم کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ ہونا ہر چیز. تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو آپریشن کر کے بھی وہ چپ اتروا دیتے ہیں، چھوٹی سی چپ ہوتی ہے آپریشن میں لگا دیتے ہیں. اب آپ کہیں بھی جا رہے ہو، کچھ بھی بول رہے ہو، سب اس کے ذریعے سے وہ لوگ کانٹیکٹ کر کے سن لیتے ہیں. جیسے موبائل اتنے فلم میں ہے کیا، اتنی سی چپ ہی تو ہے، چپ نکل جائے تو ڈبا ہو جائے، تو وہی چپ اس میں فٹ کر دیتے بدن میں آپریشن کے ساتھ. چلو
وعن ابي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول بالمصعد من غدوه حتى الليل، يقول عشره ويقعد عشره كلكم مما كانت تمد. قال من اي شيء تعجبت؟ ما كانت تمد إلى من هؤلاء، وأشار بيده إلى السماء رواه الترمذي والدارمي رحمه الله تعالى.
حضرت ابو العلا حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، ایک ہی پیالہ آپس میں گھومتا رہتا ہے، نتداولو، باری باری ایک ہی پیالے میں سے ہم لوگ کھاتے رہتے تھے، کب سے کب تک؟ صبح سے لے کر رات تک، پورا دن، من غدوتن حتی اللیل، صبح سے لے کر رات تک ایک ہی پیالے میں سے کھاتے رہتے تھے. اب ہے نا یہ تعجب کی چیز کہ ایک پیالہ صبح سے لے کر رات تک سب لوگ کھاتے رہے باری باری، یہ پیالے میں آیا کہاں سے اتنا سارا؟ تو راوی نے وہی سوال کیا. اس سے پہلے انہوں نے مزید معجزے کی وضاحت کی، دس آدمی کھڑے ہوتے دوسرے دس آدمی بیٹھتے، یعنی دس دس وہ پیالے میں سے کھاتے تھے، مطلب کہ پیالے کے ارد گرد بیٹھ کے کھانے میں دس آدمی کی گنجائش تھی، اس لیے دس دس بیٹھتے تھے، پیالے کے اعتبار سے دس دس، دس آتے دس کھاتے، دس جاتے دس آتے، اس طرح ٹن بائی ٹن چلتا تھا. تو ہم نے پوچھا فمیما کانت تمدو، یہ پیالے میں اتنی مدد کہاں سے آتی تھی، کہاں سے اتنا زیادہ کھانا آتا تھا، اس پیالے کے اندر کھانا کس چیز کے ذریعے اور کہاں سے اتنا زیادہ ہو جاتا تھا، بڑھ جاتا تھا، زیادہ ہو جاتا تھا، یہ راوی نے سوال کیا. تو حضرت سمورہ ابن جندب کیا کہتے ہیں، کس چیز سے تو تعجب کر رہا ہے، ایک پیالے کے اندر سے صبح سے شام تک سب لوگ کھاتے رہے اس میں تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ ما کانت تمد الا من ہا ہونا، یہ جو ہمارا کھانا زیادہ ہوتا تھا وہ یہیں سے زیادہ ہوتا تھا، یہیں سے یعنی کہاں سے؟ وہ آشار بیدہ لسما، اور حضرت سمورہ نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. کیا مطلب آسمان کی طرف؟ یعنی اللہ سے دعا کی برکت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اوپر برکت کی دعا فرما دیتے اور اللہ تعالی آسمان سے اس پیالے کے اندر برکت نازل فرما دیتے، دن بھر کھاتے رہتے تھے. اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ حضور کا دست مبارک جو اس پیالے پر لگتا تھا تو اس کی وجہ سے کھانے میں برکت ہو جاتی تھی، دست اقدس کی وہ برکت تھی کٹورے کے اوپر. اور الی السما کا مطلب کیا؟ اللہ کی یہاں سے غیبی طور پر اس میں کھانا آتا تھا اور اس کھانے کو ہم لوگ کھاتے تھے. جی اب یہ حوارین کتنے تھے کھانے میں؟ چھوٹی سی تعداد ہے. انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا. چند حوارین تھے جنہوں نے اس دسترخوان کے اوپر کھایا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو، کھانے کا کتنا سارا ہو رہا ہے، قلیل مقدار میں کتنے زیادہ لوگ کھا رہے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے دن نکلے 315 افراد کو لے کر کے، 313 314 315 الگ الگ روایتیں ہیں، 77 انصار تھے, یاد رکھنا اس میں سے 77 انصار, باقی سب مہاجرین تھے اس کے اندر. اب وہاں پہنچے تو حضور نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ دیکھو یہ پوری دعا کا حاصل ہے عاجزی اور ان کی ساری, اور اللہ کو بندے کی عاجزی اور ان کی ساری والی دعا بہت پسند ہے. اللہم انہم حفات فحملہم, اے اللہ یہ لوگ پیدل چل کے آئے ہیں, آپ ان کو سواری عطا فرمائیے. ہر ایک کے پاس کہاں سواری تھی بدر میں, چند گھوڑے نے چند اونٹ, ہر ایک کے پاس سواری نہیں تھی. اسی لیے حضور نے اللہ کو عرض کیا, اے اللہ یہ لوگ جو ہے آئے ہیں پیدل, آپ ان کو سواری عطا فرمائیے. اللہم انہم عرات فاکسہم, اے اللہ یہ لوگ بغیر کپڑے کے آئے ہیں, آپ ان کو کپڑے پہنائیے. صرف تہبن لنگیاں بندھی ہوئی تھی, باقی کپڑے نہیں تھے صحابہ کے پاس, صرف تہبن. اللہم انہم جیاعن فاشبعہم, اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں, آپ ان کو ظاہری باطنی شکم شیر فرما دیجئے. بس اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی, فن کا لگو, جب واپسی ہوئی صحابہ کی تو ہر ایک کے پاس ایک یا دو اونٹ غنیمت میں آئے ہوئے تھے. وقت سب کپڑے بھی غنیمت میں بہت ملے, وہ شبی ہو غنیمت میں غذا کا مال بھی بہت ملا, شکم شیر ہو گئے. یہ جلدی دعا قبول ہونا خارق عادت معجزہ ہے. یہ دعا جلدی قبول ہوئی حضور کی. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کون سی, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم, کہتے ہیں 40 سال بعد وہ دعا قبول ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور یہ دعا فوراً قبول ہو گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس میں یہ معلوم ہوا کہ صبر کی برکت سے دنیا اور آخرت میں فائدے حاصل ہوتے ہیں. صحابہ نے صبر کیا نا, بھوکے کپڑے کی قلت, تو اس پر دنیا میں بھی فوائد اور آخرت کے اندر بھی فوائد.